بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. اس چھوٹے سے رسالے اور عظیم رسالے کا درس جاری ہے. اجماع پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور آج کے درس میں درس کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں انواع الاجماع، اجماع کی قسمیں. اس سے پہلے کہ میں اجماع کی قسمیں کو بیان کروں، مقدمے میں ایک چیز رہ گئی تھی پچھلے درس میں، اجماع کو جاننا اور سمجھنا ضروری کیوں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ ماخذ شریعت تو ہے، جب قرآن و سنت موجود ہے تو پھر اجماع کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اور اجماع کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اجماع نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور سنت ہے، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اور سنت ہے، یہ ماخذ دین ہے، یہ وحی ہے، یہ قول اللہ تعالی ہے، حدیث نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، قول اللہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وحی ہے. اجماع جو ہے وہ قول البشر ہے، مخلوق کا قول ہے، وہ کیسے ماخذ دین بن سکتا ہے؟ اس کی دلائل میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں، لیکن ایک یہاں پہ غلط فہمی ہے کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ جب قول البشر ہے اس کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے اس کی، ماخذ بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ ایک سوال ہے، جب ہم بدعتیوں کو یہ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے، اور وہ کہتے بدعت نہیں ہے سنت ہے، ہم بطور دلیل کیا پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کامل نہیں ہے. پھر تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ جشن میلاد نہیں کرنا. اگر کوئی ایک صحابی بھی کر لیتا اور ثابت ہو جاتا اور باقی صحابہ خاموشی اختیار کرتے، تب ہم کہتے کہ جشن میلاد النبی جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، اور ہم لوگ سب سے پہلے کرتے بڑے جوش اور خروش سے. لیکن جب صحابہ سے ثابت نہیں ہے، وہ ہماری دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس میں صحابہ کا اجماع ہے، تو کیا اجماع ماخذ دین بن سکتا ہے؟ اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اہمیت ہے. دیکھیں علماء نے، اور یہ ان علماء کی میں بات کر رہا ہوں جن کی زندگی گزری ہے قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اجماع کے قائل ہیں، ان علماء کی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزری ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزری ہے. کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ دین میں ایسی چیز ایجاد کریں گے جس کو ماخذ دین بنائیں گے؟ اور وہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے بدعات کا انکار کرتے رہتے ہیں اور بدعات کے خلاف جنگ کرتے رہتے ہیں. یعنی جشن میلاد النبی کو دیکھیں اور ماخذ دین کو دیکھیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ اب جشن میلاد النبی کے لیے اتنی جھگڑا، اور اجماع جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے بقول، اور کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں سمجھتے، تو کیا اس کو ماخذ دین کبھی بناتے؟ تو اجماع کی اہمیت ہے، اور اجماع ماخذ دین ہے قرآن اور سنت کے بعد. یاد رکھیں، جس مسئلے میں قرآن مجید کی آیت ہمیں نہ ملے، جس میں سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے، علماء کیا کرتے ہیں؟ اس دور کے علماء اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں، اس فتوے کو پھر تولتے ہیں قرآن سنت میں. فتویٰ ایک عالم نے دیا، باقی خاموش اختیار نہیں کرتے، باقی ثقات جو ہیں بڑے علماء مجتہدین جو ہیں، وہ اس عالم کے قول کو تولتے ہیں. اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے، مطابق ہے کیا مطلب، دلیل ہوتی تو قرآن سنت نہ ہوتی، دلیل نہیں مل رہی ان کو، تو تولتے ہیں قرآن اور سنت. کیا یہ قول مخالف تو نہیں قرآن سنت کا؟ جب مخالف نہیں ہے تو پھر وہ قابل اعتبار ہے، تب وہ بن سکتا ہے ماخذ دین. جیسے کہ مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، مثال ہے کہ جشن میلاد النبی، رجب کے کنڈے اور محرم کا ماتم، یہ سارے بدعات ہیں. کیوں بدعات ہے؟ کہ صحابہ کرام کے جماعت کو کرتے نہیں تھے. شيخ صلى الله عليه وسلم أنواع الإجماع، إجماع قسمه. الإجماع نوعان، إجماع دو قسمه، قطعي وظني. نمبر ايه قطعيه، نمبر دو ظنيه. قطعك اللفظ كمطلب هي الجزم، جس میں کوئی شبہ نہ ہو یقینا، اور ظنی کا مطلب ہے کہ دو باتیں ہیں، یعنی ایک مسئلے میں دو قول ہیں، ایک میں ظن راجح ہے جسے ہم گمان کہتے ہیں، یا آپ کو یاد ہے علم کے مراتب بیان کیے تھے، کیا تھے؟ علم ہے، علم کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جاننا. اچھا، اس کی ضد ہے جہل، کسی چیز کو نہ جاننا. ان کے بیچ میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے شک، کیونکہ چیز کے متعلق جاننا یا نہ جاننا برابر ہے، چیز کی حقیقت کو جاننا. یہ کیا ہے؟ موبائل ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ یہ پین بھی ہو سکتا ہے، 50-50% چانس ہے، کیا ہو جائے؟ شک. اگر کوئی شخص کہے نہیں یہ پین بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ یہ موبائل ہی ہے، تو حقیقت کے قریب ہے نا، یہ ون ہے. اگر کوئی شخص کہے نہیں یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، پین بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ یہ پین ہی ہے، حقیقت سے دور ہے، یہ وہم ہے، وہم. تو ون جو ہوتا ہے یقین سے پہلے کا درجہ، یعنی یقین آخری درجہ ہے، قطعی یعنی یقینی ہے، جو سے پہلے درجہ ہے وہ ظن کا درجہ ہے. اور ظن کو یقین بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات، انی ظننت انی ملاق حسابی، قرآن مجید میں مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا، یہاں پہ ظن کا مطلب یقین ہے. لیکن جب علماء قطعی اور ظنی کی بات کرتے ہیں تو قطعی مطلب جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور ظنی جو سے کم درجے کا ہوتا ہے، جس میں دو قول ہوتے ہیں اور جو راجح ہے وہ حق زیادہ قریب ہے. جیسا فرمان فالقطعی، قطعی وہ ہے، ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة، جس کا امت میں واقع ہونا ضرورت کے تحت معلوم ہو، یعنی بغیر نظر و تأمل کے اس کا ہونا معلوم ہو کہ اس مسئلے میں اجماع ہے یا نہیں. کل اجماع على وجوب الصلاة الخمس، جیسے کہ پانچ نمازوں کے واجب ہونے پر اجماع، و تحریم الزنا، اور زنا کے حرام ہونے پر اجماع. وهذا النوع، اور اس قسم کو، لا احد ينكر ثبوته، کوئی بھی شخص اس کے ثابت ہونے کا انکار نہیں کرتا، ولا كونه حجه، اور نہ ہی حجت ہونے کا انکار کرتا ہے. ويكفر مخالفته اذا ويكفر مخالفته اذا كان مما لا يجهله، اس اجماع کا مخالف اگر وہ اس کا جاہل نہ ہو تو وہ کافر ہو جائے گا. اجماع قطعی، یہ وہ اجماع ہے جس کا واقع ہونا ضرورت کے تحت معلوم ہو، یعنی بغیر نظر و تأمل کے، بغیر دلیل ڈھونڈنے کے، بغیر تکلیف اٹھانے کے، یہ معلوم ہو کہ اس پر اجماع ہے، یعنی بغیر دیکھنے کے اچھا کس عالم نے کہا ہے، اچھا کس دور کے علماء کا اجماع ہے، کیا صحابہ کا اجماع ہے یا نہیں، کیا تابعین کا اجماع ہے یا نہیں، اس کو دیکھے بغیر معلوم ہوتا ہے کہ اجماع، اس مسئلے پہ اجماع ہے. اس کی مثال پانچ نمازیں فرض ہیں، اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے اس پہ اجماع نہیں ہے؟ پوری امت کا اجماع ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں. رمضان کا روزہ فرض ہے، اجماع ہے کہ نہیں؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اجماع ہے کہ نہیں؟ زکات کے مستحقین آٹھ ہے، اجماع ہے، اجماع ہے. زنا حرام ہے، سود حرام ہے، والدین کی نافرمانی یا والدین کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اجماع ہے کہ نہیں؟ اب یہ اجماع جو ہے یہ قطعی اجماع ہے، اس پر ہم شک نہیں کرتے، جو شک کرے گا وہ کافر ہے. شخص فرماتے ہیں کیوں کافر ہے؟ کیونکہ اس نے قرآن مجید کو اور صحیح حدیث کو جھٹلایا ہے، یا ان پر شک کیا ہے، نص پہ شک کیا ہے، اور قرآن پر شک کرنا کفر ہے. لیکن ایک سوال ہے، یہ جتنے بھی مسائل بیان کیے ہیں اس کی اجماع کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے ضرورت اجماع کی. اجماع کی ضرورت نہیں ان مسائل میں. اس لیے اس اجماع پر اختلاف ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے پانچ نمازیں فرض ہیں ایک دن میں اس پر اجماع ہے, کوئی شخص نکیر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس پر اختلاف ہی نہیں ہے. یعنی قرآن میں بھی ہے, سنت میں اور اجماع میں بھی ہے, تقویت مزید ہو گئی کہ نہیں؟ یعنی قرآن سنت کافی ہے, لیکن کوئی شخص کے اجماع بھی ہے تو جھوٹا ہے. وہ جھوٹا بھی نہیں, کیونکہ امت کے واقعی اس میں اجماع ہے. اسے کہتے ہیں اجماع قطعی, اس پر جھگڑا ہی نہیں, اس پر اختلاف ہے. دوسری قسم کے اجماع پر اختلاف ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. جیسا فرماتے ہیں وَوَنِّي وَنِّي اجماع جو ہے وہ اجماع ہے ما لا يعلم الا بتتبع الاستقراء, جس کا علم صرف تتبع اور استقراء سے حاصل ہو سکتا ہے. تتبع استقراء کیا ہے؟ تتبع کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈھونڈنے میں اس کے پیچھے لگنا. استقراء کسی چیز کو ڈھونڈنے میں مختلف چیزیں کو دیکھنا, نظر ڈالنا مختلف چیزوں پر. تو تتبع اور استقراء کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں اٹھانا علماء کی, اور اٹھائے گا کون؟ علماء ہی اٹھائیں گے پچھلے دور کے, یعنی جو دور صحابہ کرام کے متعلق جتنی کتابیں ہیں سب اکٹھے کریں گے, اور اس میں دیکھیں گے کہ کن مسائل میں اجماع ہے کن میں نہیں ہے. جس مسئلے میں اجماع ہے اس کو مسئلہ ہے نوٹ کر لیا. جشن میلاد النبی نہیں منایا صحابہ نے, اب کتابیں جمع کریں گے, جتنی بھی احادیث اور اثار کی کتابیں اس پہ نظر ڈالیں گے, دیکھیں گے ایک کتاب, دوسری, بیسویں, تیسویں, سینکڑوں کتابیں دیکھیں گے, سب کی برابر رائے ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, سب سارے صحابہ کی برابر رائے ہے, کسی ایک نے اختلاف نہیں کیا, تابعین نے اختلاف نہیں کیا, تبع تابعین نے اختلاف نہیں کیا. اب اس کے بعد کوئی شخص آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی صحابہ کا اجماع ہے, جھوٹا ہے وہ, اجماع ہے, کیونکہ مخالف تو ہے نہیں کہیں پہ. کہاں سے پتا چلا؟ تتبع اور استقراء سے. وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته, اس پر بعض علماء نے اختلاف کیا کہ یہ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں, اس کے ثبوت کے امکان میں اختلاف ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وارجح الاقوال, جہاں قول راجح کی بات آتی ہے یعنی اس پہ ایک سے زیادہ قول ہے. مختصرا شیخ صاحب نے, کوئی چھوٹا سا رسالہ ہے, تفصیل بیان نہیں کی, اور میں بھی تفصیل بیان کیے بغیر شیخ صاحب کی بات پر یہ عمل کرتے ہوئے تاکہ زیادہ بات لمبی نہ ہو جائے اور مسئلہ پیچیدہ نہ ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ارجح الاقوال, اور جو سب سے قول راجح ہے اختلاف میں وہ یہ ہے, فی ذلک رائے شیخ الاسلام بن تیمیہ, شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ کی رائے ہے. اس میں رائے کیا ہے شیخ الاسلام کی؟ حیث قال فی العقید الواسطیہ, شیخ الاسلام نے شرح العقید الواسطیہ میں, عقیدہ واسطیہ عقیدہ کی کتاب ہے, شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل واسط عراق میں واسط جگہ ہے, انہوں نے خط لکھا تھا کہ امام صاحب ہمارے ہاں عجیب و غریب سے عقائد ہیں لوگوں کے, آپ مہربانی فرما کر ہمیں بتائیں کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. امام صاحب نے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز کے بعد, غالباً وقت تھا, ظہر کی نماز پڑھ کے انہوں نے لکھنا شروع کیا, عصر سے پہلے پورا عقیدہ لکھ دیا. اس کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ, یہ عقیدہ کی کتاب آج بھی موجود ہے مارکیٹ میں, اور اس کی شرح میرا خیال ہے کہ 30-40-50 سے زیادہ میں عالم جد نے شرح کی ہے, 50 سے زیادہ بڑے معتبر علماء نے کی ہے. آج بھی عقیدہ موجود ہے, اور یہ عقیدہ جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ, اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اس کے اندر تو اس کے اندر شیخ صاحب بیان کرتے ہیں, عقیدہ واسطیہ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں والاجماع الذي ينضبط, اور وہ اجماع جو منضبط ہے, یعنی جس کو ہم آسانی سے قید کر سکتے اور سمجھ سکتے ہیں. اصل میں لفظ انضباط جو ہے کسی چیز کو تولنا, اس کے کیلیبر کو درست کرنا, کیونکہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور کے پورے زمانے کے علماء کے قول کو جاننا کہ اس نے کیا کہا ہے, تو مشکل بات ہے کہ نہیں؟ اب ایک دور کے سینکڑوں لاکھوں علماء ہیں اب سب کے قول کو جاننا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو اس جیسا میں فرمایا جو اجماع منضبط ہے یعنی جس کو ہم آسانی سے تول سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ اجماع جو ہے ما کان علیہ السلف الصالح, یہ وہ اجماع جس پر سلف صالح تھا. وہ جب سلف صالح کی بات ہے تو تین بہترین زمانے جو ہیں صدیاں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے, صحابہ کرام کا دور, تابعین کا دور اور اتباع التابعین کا دور. یہ تین کیوں؟ کیونکہ ان تینوں صدیوں کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ بہترین زمانے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, تم سب سے بہترین یہ صدی ہے جس پر میں موجود ہوں, پھر اس کے بعد میں آنے والی صدی, پھر اس کے بعد میں آنے والی صدی, یہ تین صدیاں ہیں. اور ان تین صدیوں کے جو علماء ہیں, پہلی صدی کے علماء کہا جاتے صحابہ, ان کے بعد کے علماء کہا جاتے تابعین, اور ان کے بعد کے علماء کہا جاتے اتباع التابعین. جیسا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اذ بعدہم, شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ بعدہم یعنی سلف صالح ان تین بہترین زمانوں کے بعد کثر الاختلاف, اختلاف بڑھ گیا. پہلے اختلاف زیادہ نہیں تھا, یاد رکھیں اختلاف نہیں تھا پہلے, لیکن ان کے بعد جیسے زمانہ نبوت کے دور سے دور ہوتا گیا اور ان تین بہترین صدیوں سے دور ہوتا گیا اختلاف بڑھتا گیا امت میں, کثر الاختلاف انتشرت الامہ, اور امت میں انتشار پیدا ہو گیا. اور پھر بہت مشکل تھی کہ اس اختلاف اور انتشار میں سب کے قول کو جاننا, تو اس لیے جو باقی ادوار ہیں اس پہ اجماع کو چھوڑ دی, ضرورت نہیں اجماع کی, ہمارا دین مکمل ہے اور بہترین قرون میں ہی اجماع کافی ہے اس دین کی تکمیل کے لیے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں واعلم ان الامہ, یہ قاعدہ ہے, بڑا پیارا قاعدہ ہے, اس کو انڈر لائن کرو, لکھنے قاعدہ لکھنے اس کے لیے. واعلم, اور یہ جان لو, ان الامت, کہ بے شک امت, لا يمكن ان تجمع على خلاف, على خلاف دلیل صحیح, کہ امت کا کبھی بھی اجماع, یہ بات ناممکن ہے, یاد رکھیں, کبھی بھی امت کا اجماع صحیح دلیل کے خلاف ہو جائے, یہ ناممکن ہے. على خلاف دلیل صحیح نمبر ایک, صحیح کو اوپر نمبر ایک ڈالیں, صریح نمبر دو, غیر منسوخ نمبر تین, امت کا اجماع کبھی بھی دلیل کے خلاف ہو نہیں سکتا. جیسا کہ دلیل حق اللہ تعالی کی طرف سے قرآن اور سنت صحیح حدیث, اسی طریقے سے اجماع الامت معصوم ہے, اس کی گواہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ قرآن مجید میں درمیان میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. تو دلیل صحیح, صریح, غیر منسوخ. صحیح کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید سارا کا سارا صحیح ہے, احادیث صحیح بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, موضوع بھی ہیں, قرآن کی آیات منسوخ بھی ہیں, غیر منسوخ بھی ہیں, احادیث منسوخ بھی ہیں اور غیر منسوخ بھی ہیں. اچھا, قرآن مجید کی آیات صریح بھی, غیر صریح بھی ہیں, احادیث صریح بھی, غیر صریح بھی ہیں. صریح کا کیا مطلب ہے؟ غیر صریح کا کیا مطلب ہے؟ صحیح تو ہم نے جان لیا, صحیح ضعیف تو جان لیا, صریح کا کیا مطلب ہے؟
اسی مسئلے کے اوپر دلالت کرتا ہوں.
بارک اللہ فیک. ایک مسئلہ ہے, کیا مسجدوں پر قبر بنانا جائز ہے یا قبر پر مسجد بنانا جائز ہے؟ اتفاق ہے یہاں پہ, فقہا کا اجماع ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اچھا, اگر کوئی شخص کہے کہ صرف جائز بلکہ باعث فضیلت ہے, باعث ثواب ہے, اور دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکہف میں لنتخذن علیہم مسجدا, اصحاب الکہف کے متعلق کہ جو غالب گروہ تھا اس نے یہ کہا کہ ہم اصحاب الکہف کی جگہ پر جہاں پر وہ مر گئے ان کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے. قرآن مجید کی آیت ہے, یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آیت تو صحیح ہے بھائی, آیت کہاں, اللہ کا فرمان ہے, جو شک کرتے ہیں وہ دائرہ سامنے سے بھی خارج ہے. کیا آیت دلیل بن سکتی ہے کہ قبر پر مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں؟ جی, وجہ پوچھوں گا میں پھر.
آیت ہے, اللہ کا فرمان ہے, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. سورہ کاف جمعہ کے دن روزانہ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں, یہ آیت نہیں پڑھی کبھی, تو پھر کیوں کہتے ہیں بعض صوفیوں کو کہ جائز نہیں ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم ان کی قبروں پر مسجدیں بنائیں گے.
شاعر نے اس طریقے سے نہیں کیا.
جی
اللہ کے نبی نے آیت کو اس طریقے سے نہیں سمجھایا
صلی اللہ علیہ وسلم, بارک اللہ. ایک تو یہ جواب ہے, دیکھیں پہلا جواب یہ ہے کہ آیت غیر صریح ہے اس مسئلے میں, قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا یا بنانا آیت اس کی دلیل ہے ہی نہیں, کیونکہ آیت میں کیا ہے؟ خبر ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خبر دے رہا ہے جن لوگوں نے اپنے غلبے کی وجہ سے ان کی قبروں پر مسجد بنا دی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحیح کام کیا انہوں نے. اچھا دوسری مثال, فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلى. کیا اللہ تعالیٰ اقرار کیا کہ فرعون سب سے بڑا رب ہے؟ یا خبر دی فرعون کی زبانی؟ یہاں پر بھی خبر دے, اللہ تعالیٰ فرق ہے دونوں میں. اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس غلبہ تھا ان لوگوں نے قبر پر مسجد بنائی ہے. یہ کہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو کام اچھا ہے؟ کہیں فرمایا ہے؟ اگر سمجھتے ہوئے فرمایا تو پھر یہ بھی کہو اللہ نے یہ فرمایا کہ فرعون کا قول بھی صحیح ہے. دونوں میں فرق ہے؟ نہیں فرق. لیکن یہ فرق بعض پگڑی والوں کو داڑیوں کو نظر نہیں آتا. اور وہ کہتے ہیں فرعون کا یہ قول تو کفر ہے لیکن قبروں پہ مسجدیں بنانا ایمان ہے. فواد ہے کہ نہیں؟ فواد ہے. اللہ المستعان. تو یہاں پر آیت جو ہے کیا ہے؟ غیر صریح ہے. اچھا دوسری مثال لیتے ہیں, حدیث کی مثال لیتے ہیں. نبی ایک حدیث القصہ سے مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور سیدنا علی ساتھ تھے, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اٹھائی, ان کو گھیر لیا اور ان کے لیے دعا فرمائی. بعض لوگوں نے یہ اس روایت سے یہ لیا ہے کہ پنجتن پاک ہیں. پنجتن پاک, ایسے چمبا بھی دیکھا کہ ایسے بعض اسے گھروں کے اوپر ایسے یہ پنجر. تعجب کی بات یہ ہے کہ شیعہ لگاتے ہیں, لگائے اس لیے کہ وہ ان کا اپنا دین ہے, ان کا اپنا طور طریقہ ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے, تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے اہل سنت بھی کہتے ہیں اور گھروں کے اوپر پنجے لگے ہیں, پنجتن پاک. محرم میں, محرم آنے والا ہے, دیکھنا ذرا, احمد یہاں پر تو نہیں ہے لیکن انڈیا پاکستان میں دیکھنا, بعض اہل سنت کے گھروں پہ, اہل سنت بریلوی اپنے ان بریکٹس بریلوی کہتے ہیں اہل سنت ہے, دیکھ رہا ہوں کہ گھروں, ان کے گھروں پر یہ چمبا ہے کہ نہیں پنجتن پاک والا. یہ پنجتن پاک کیا ہے؟ پنج یعنی پانچ, تن یعنی جسم, پاک یعنی پاک. یہ پاک کی تعریف کروں تو پنج جسم پاک ہے. سوال یہ باقی نہ پاک ہے؟ سوال کی بات. ان کے مطلب ہے بارہ امام ہے نا شیعوں کے, بارہ امام ہیں, بارہ امام ہیں. پہلے امام سیدنا علی, دوسرا حسن, تیسرا حسین, یہ تو پانچ میں ہیں, ہے نا پانچ میں, تو باقی کیا ناپاک ہیں؟ باقی نو کے نو امام جو ناپاک ہیں کہ نہیں؟ بھی ہم نے نہیں کہا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پانچ تن پاک ہیں, باقی کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں صحابہ کی وجہ سے, یعنی صحابہ سارے ناپاک ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ کی بات چھوڑیں, اپنے اماموں کی بات کریں آپ, باقی نو امام کہاں ہیں آپ کے؟ تو یہ جو حدیث ہے صحیح, صحیح مسلم کی روایت ہے, لیکن یہ دلالت کرتی کہ پنجتن پاک ہیں کہیں سے بھی؟ ہرگز نہیں. اچھا غیر منسوخ, کوئی شخص آ کے شراب پیے اور کہے میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ کہاں اجازت دی؟ اللہ تعالیٰ منع فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى, جب تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. میں جب نماز پڑھ تو نہیں پیتا ہوں, جب نماز نہیں پڑھتا تو پی لیتا ہوں. کیا جواب دیں گے؟ اس کی بات درست ہے؟ آیت تو ٹھیک ہے میرے بھائی, آیت کیا ضعیف ہے؟ آیت قرآن مجید کی ہے, صحیح ہے, سو فیصد صحیح ہے, لیکن کیا دلیل بن سکتی اس کے قول کی؟ نہیں بن سکتی. کیوں؟ غیر صریح ہے, منسوخ ہے. نہیں, آیت منسوخ ہو چکی ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, اجتناب کرو, فعل امر ہے لیکن جس کے اندر نہیں کا معنی موجود ہے, یعنی رک جاؤ شراب پینے سے. اب کسی کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ فاجتنبوه اور کہے نہیں نماز کے وقت میں قریب نہیں جاتا ہوں؟ نہیں جائز کسی کے لیے. اچھا اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں فإنها یعنی الامہ لا تجمع الا على حق. تو یہ بریکٹ میں ڈال دیں, اس کو انڈر لائن کر لیں, امت کبھی بھی حق کے علاوہ کسی چیز پر جمع ہو نہیں سکتی. پر امت کا اجماع جو ہے یاد رکھیں صرف حق پر ہی ہوگا جب بھی ہوگا. آگے شیخ صاحب اس قاعدے کو مزید بیان کرتے ہیں, وإذا رأيت اجماعا, اگر تم کوئی اجماع دیکھو, فظنه مخالفا لذلك, لیکن اس میں آپ کو گمان ہے کہ حدیث یا نص کے تو مخالفت نظر آ رہی ہے, سمجھے ذرا مسئلے کو. وإذا رأيت, اگر تم نے دیکھا اجماعا, اجماع ہے کسی مسئلے پہ, مثال میں دوں گا, تظنه, تم گمان کرتے ہو, مخالفا لذلك یعنی للنص, نص کے مخالفت ہے یا جو میں نے ابھی قاعدہ بنایا اس قاعدہ کے مخالف ہے. فانظر, فانظر انڈر لائن کرو, دیکھو کیا دیکھو, فإما أن يكون الدليل غير صحيح, جس دلیل کے اجماع مخالف آپ کو لگ رہا ہے اچھی طرح دیکھو دلیل صحیح نہیں ہوگی, او غیر صریح, او منسوخ, او فی المسئلہ خلاف لم يعلمه, نمبر چار, یا اس مسئلے میں خلاف ہے, اجماع ہے ہی نہیں, اسے پتہ نہیں کہ خلاف ہے بعض علماء کا. دیکھیں بعض لوگ جو ہیں وہ متساہلین فی الاجماع ہیں, اجماع کے نقل میں بڑے متساہل ہیں, جیسے آگے میں بیان کروں گا, جیسے امام ابن منذر, امام نووی ہیں, بڑے متساہل ہیں, وہ کہہ دیتے اس مسئلے میں اجماع ہے اگرچہ اجماع نہیں ہوتا اس میں. اس لیے بعض علماء کے نزدیک اگر ابن منذر کہہ دے اجماع ہے تو نہیں مانتے, امام نووی کہہ دے اجماع ہے تو نہیں مانتے, متساہل ہیں. تو چار چیزیں ہیں, یا تو دلیل غیر صحیح ہے, ضعیف حدیث ہے جو اس کو لگ رہی ہے صحیح ہے اور اس میں صحابہ کا اجماع ہے, جیسے کہ عام بدعتی کرتے ہیں. عام بدعتی کیا کرتے ہیں, نماز کے بعد یا اذان کے بعد, اذان کے بعد درود پڑھنا بلند آواز میں اور انگوٹھوں کو چومنا. یہ انگوٹھوں کو چومنے کی روایت موضوع ہے, سید ابوبکر سے روایت کرتے ہیں کہ جب اشرف محمد رسول اللہ کہا مؤذن نے تو آپ سب کی تصویر جو ہے وہ دونوں انگوٹھوں پہ ہے تو انہوں نے چوم لی. یہ روایت موضوع روایت ہے. جی ہاں, چوم کے آنکھوں پہ رکھنا, یہ روایت موضوع روایت ہے. اب جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, ایک ضعیف روایت پہ. کوئی شخص کہنے صحابہ اکرم صاحب ایسا کرتے تھے اور یہی دلیل ہے, ہم کیا کہیں گے, صحابہ ایسا کرتے نہیں تھے کیونکہ دلیل صحیح نہیں ہے, دلیل موضوع ہے. اگر صحیح ہوتی تو ہم بھی کرتے, مشکل ہے کوئی کرنا, یعنی آپ چوم سکتے ہیں, آپ کا اپنا گوٹے, ہمارے اپنے گوٹے ہیں, ہم بھی چوم سکتے ہیں, چومنے ہم کو مشکل ہے, لیکن تب مشکل پیش آتی ہے اپنے گوٹھوں کو چومنا جب اس کی دلیل نہیں ہوتی اور اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. میرے بھائی اللہ کے لیے صرف وہ چیز کی جاتی ہے جس کی اجازت ہو اللہ تعالی کی طرف سے, ورنہ نہیں. میرے دنیا والے اگر آپ کو کسی کام کی اجازت نہ دیں آپ ان کے لیے نہیں کر سکتے کچھ, کر سکتے کوئی شخص روڈ پہ بزرگ جا رہا ہے آپ پکڑ اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہیے, دینے دے گا آپ کو, لو بوسہ دو, کہے گا بھائی خیریت تو ہے, دماغ کے کیا ہو گیا تمہارے, حالانکہ ہاتھ اسی کا چوم رہے ہو تم, لیکن منع کیوں کرے گا, اس نے اجازت نہیں دی تمہیں, کیوں کر رہے ہو. دیکھو بغیر اجازت کے فطرت ہے انسان کی, آپ نہیں اجازت کسی کو دے کسی چیز کرنے کی, اگر وہ کرے گا تو آپ کو ناپسند ہے اگرچہ اس کی نظر میں اچھا ہو اور آپ کی نظر میں بھی اچھا ہو, اگرچہ ہاتھ کو بوسہ دینا یا سر پہ بوسہ دینا انسان کو اچھا لگتا ہے, لیکن جب اجازت نہیں ہے تو برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مشروع کی ہیں وہ عبادت ہے, بس اپنی طرف سے نئی عبادت ایجاد کرنا یا نئے راستہ ایجاد کرنا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت میں. تو اچھی طرح یاد رکھیں دلیل جو اجماع کے مخالف آپ کو نظر آتی ہے وہ دلیل یا تو ضعیف ہوگی یا غیر صریح ہوگی یا منسوخ ہوگی یا مثلا اجماع ہی نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. کوئی اور پاسبلٹی ہے چار کے علاوہ؟ یہی ہے.
یہاں تک بات سمجھ آگے آگے چلیں.
اچھا میرا ایک سوال ہے,
ہم مخالفین کی بات کرتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے,
ان کا حق ہے ہمیں پکڑیں جیسے ہم ان کو پکڑتے ہیں. اصول ترقی میں انہوں نے ایک اصل لکھا ہے, اگر کوئی آیت ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف آ جائے تو وہ آیت منسوخ ہے, اور اگر کوئی حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف آ جائے تو وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا مرجوح ہے. یا ہمارے امام کے پاس کوئی ایسی حدیث تھی جن کا آج ہمیں علم نہیں جو اس حدیث سے زیادہ راجح تھی, زیادہ بہتر تھی. آخر تک اس قول میں اور اس قول میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ وہ قول تو ہمارے لیے تو بڑا مصیبت کا قول ہے کہ امام کا قول, اماموں کا قول قرآن کی آیتوں کو منسوخ کر سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں, امام کا قول آ جائے تو آیت منسوخ ہے, آنکھیں بند کر کے تو آیت منسوخ ہے, حدیث منسوخ ہے یا ضعیف ہے یا مرجوع ہے, بس آنکھیں بند کر کے. اور یہاں پر شیخ صاحب نے جو ہمیں ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب بھی آپ کو اجماع نظر آئے اور اس اجماع میں آپ کو یوں گمان لگے یا یوں لگے کہ وہ کسی نص کے مخالف ہے تو آنکھیں بند کر کے یا تو حدیث, یا تو نص جو ہے وہ ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے یا غیر صریح ہے یا منسوخ ہے یا اجماع اس میں نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ آنکھیں بند کرنے کی شیخ صاحب نے بات نہیں کی, وہ نہ ہم کرتے ہیں. اسے میں کہ انڈر لائن کس چیز کو کریں, انظر, دیکھو, آنکھیں بند نہ کرو. تو دیکھنا ہے وہاں پہ کہتے ہیں آنکھیں بند کرو, پہلے تو یہ فرق ہے. وہ کہتے آنکھیں بند کر کے دیکھ لو کہ آیت منسوخ ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, آنکھیں نہ بند کرو, دیکھو اور بار بار دیکھو. غلطی کہاں پر ہے؟ کہیں نہ کہیں تو غلطی ہے, یا تو اجماعی نہیں ہے آپ کو غلطی ہوئی ہے, یا تو ضعیف ہے یا غیر صریح ہے یا منسوخ ہے. دوسری بات, دوسرا فرق, ہم بات کریں اجماع کی, اجماع امت کی, ایک دور کے سارے علماء کی, اور آپ بات کرتے ہیں ایک دو تین چار علماء کی بس. تین سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ تین کے اجماع ہو جائے تو غلطی نہیں ہو سکتی, یا جمانیوں سے گمراہی پر, یا امت کی غلطی نہیں, امت کبھی بھی گمراہی پر جمانی ہو سکتی, تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے آپ کا یہ قول باطل ہے, اور قول اجماع کے متعلق جو وہ حق ہے اور صحیح ہے. فرق ہے کہ نہیں دونوں میں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شروط الاجماع, اجماع کی شرطیں. اچھا شرطیں بھی ہیں اجماع کی, اللہ المستعان. اس کا مطلب یہ ہوا, پھر وہی غلط فہمی آ گئی ہے, اس سے پہلے کہ میں اس کو بیان کروں, اس کا مطلب یہ ہوا اگر اجماع کی شرطیں ہیں, یہ شرطیں کس نے بیان کی ہیں؟ بشر نے کی ہیں یا رب البشر نے کی ہیں؟ یہ شرطیں کس کی ایجاد کردہ ہیں؟ اور پھر جب انسانوں کی ایجاد کردہ شرطیں ہیں اور اجماع کو تم لوگوں نے دین کا ماخذ بنا دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قول البشر جو ہے وہ قول خالق بشر سے بہتر ہے. خالق و بشر کا قول آپ کو کافی نہیں, اس لیے آپ بشر کے قول کے پیچھے دوڑتے ہو اور شرطیں بھی خود ایجاد کرتے ہو. یہ شرطیں کہاں ہیں؟ اپنی خود شرطیں بنا کے اپنی مرضی سے, اور پھر اس کو دین کا ماخذ بنا دیتے ہو. کیا یہ شرطیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں؟ تو الحمدللہ ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر وحی نہیں ہے پھر تمہیں نظر ثانی کرنی چاہیے. پریشان کر دیتے ہیں بعض اوقات, لیکن پریشانی نہیں الحمدللہ. میرا سوال ہے, اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دوں, ایک سوال ہے, منکرین حدیث ان کی جو بڑی غلط فہم میں ہیں, ان میں سے ایک غلط فہمی جانتے ہیں کیا ہے؟ صحیح حدیث کون سی ہے جس کی پانچ شرطیں ہیں؟ یہ شرطیں کس نے رکھی ہیں؟ قرآن مجید میں ہیں شرطیں, حدیث میں ہیں شرطیں, یہ قول رب البشر ہے یا قول البشر ہے؟ بشر کے قول سے شرطیں رکھی ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قول البشر جو ہے وہ قول رب البشر سے زیادہ بہتر ہے. آپ تولتے کس کو ہیں؟ آپ وحی کے آپ سمجھ کے فرمان کو تولتے ہیں ان بنائے ہوئے قوانین جس کو لوگوں نے بنائے ہیں. تو پھر کیا بہتر ہوا؟ لوگوں کے بنائے ہوئے شرطیں زیادہ بہتر ہیں یا فرمان آپ سب کا فرمان زیادہ بہتر ہے؟ لوگوں کے بنائے ہوئے جو قاعدے ہیں وہ مقدم ہے آپ سب کے فرمان پر. اس لیے ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں. ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ آپ سب کا فرمان ہو اور اس کو تولے لوگوں کے اقوال کے لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین پہ؟ نہیں, اس کو نہیں مانتے ہم. اس لیے ہم کہتے ہیں بس قرآن ہی کافی, حدیث کو دیکھو نہیں. کوئی راستہ نہیں دیکھنے کا حدیث کو. کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ اگر لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو دیکھتے ہو, یہ لوگوں بنائے قانون غلطی ہو سکتی ہے اس میں؟ قرآن میں کوئی غلطی ہے؟ تو قرآن کافی نہیں ہے کیا؟ تو قرآن ہی کافی ہے بس. جو جواب ممکن حدیث کو دیا جاتا ہے وہی جواب ہمارا ان کے لیے ہے جو جماعت کی انکار کرتے ہیں. میں یہاں پر مختصر سی بات کروں گا, ایک موٹی سی بات کروں گا. میں بات بہتری کی ہو رہی ہے نا. یہ مسئلہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کو کہے کہ والدین بچے کی خدمت کرتے ہیں تو والدین بچے والدین سے بہتر ہیں. تو مانے گا اس کی بات؟ والدین بچوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو بہتر کون ہے, بچے ہیں یا والدین ہیں؟ کیسے بہتر ہے؟ تم ایک خادم ایک مخدوم ہے. مخدوم کون ہے, والدین ہیں بچے ہیں؟ خدمت کسی کی جا رہی ہے؟ بچوں کی جا رہی ہے. تو پھر والدین کیسے بہتر ہیں؟ بھئی خدمت کرنے والا بہتر ہے یا خدمت کروانے والا بہتر ہے؟ کروانے کا درجہ کس کا بلند ہے؟ کروانے والے کہ نہیں؟ بھئی خدمت کی جا رہی ہے صبح شام, رات جاگ جاگ کے بےچارے بچوں کے لیے اپنی نیند حرام کر دیتے ہیں.
مقام اور مرتبہ دونوں کا اختلاف ہے.
کیا اختلاف ہے؟
ماں باپ کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے.
یعنی میری بات نہیں, میرا سوال ہے اگر کوئی شخص ہے اس کے بعد درست ہے, میں جانتا ہوں کہ غلط ہے, آپ بھی جانتے ہیں غلط ہے, ہر کا من جانتے ہیں غلط ہے. اگر کوئی شخص کہہ دے نہیں بچے ہی بہتر ہیں تو پاگل ہے, علاج کروائے جا کے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والدین بہتر ہیں اگر جو خدمت بھی کرتے ہیں وہ بہتر ہے. جانتے ہیں کیوں بہتر کیوں ہے؟ خادم بھی ہیں بہتر بھی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کی پرورش کرو تم سے سوال کیا جائے گا. وہ بچوں کی پرورش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تاکہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے. جنہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جاننے کے لیے شرطیں رکھی ہیں ان میں سے کسی شخص نے بھی یہ نہیں کہا, اور نہ ہی ہمارے عقیدہ ہے نہ نظریہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان کا بھی نہیں ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک ہے. ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سارا کون پہ ہے. لیکن ہمیں شک تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے ہم تک اس پیغام کو پہنچایا ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ اس کی موٹی سی مثال دیتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے والد صاحب نے یہ کہا کہ مجھے 500 ریال دے دیں. بات 500 ریال کی ہے, 5000, 500 تو بچے دے ہی دیتے ہیں. اچھا 5000 ریال کی ہے. آپ پوچھیں گے کہ آپ کے والد صاحب نے خود کہا؟ کیوں آپ پوچھیں گے؟ کیونکہ فون نمبر ہے, آپ نے فون کیوں نہیں کیا مجھے؟ نہیں, مجھے براہ راست نہیں کہا, انہوں نے میرے والد کو کہا, میرے والد نے میرے بھائی کو کہا, پھر میرے بھائی نے مجھے کہا. ارے 3-4 لوگ بیچ میں آ گئے ہیں. تو آپ کیا بغیر ان کو دیکھے ہوئے کہ ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹ دے دیں گے؟ آپ تصدیق کریں گے؟ بات پیسوں کی نہیں ہے, سمجھیں ذرا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بیچ میں سب سچے ہیں, اس میں کوئی جھوٹ, جب دیکھے گیا میرا والد ہے, ان کا والد کا بھائی سچے ہیں, سارے سچے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر بیچ میں کوئی اور چوتھا شخص آ جاتا جو ایک نمبر کا جھوٹا ہو, آپ کہیں گے نہیں میں تو نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ بات جھوٹی ہے. تو میں گمان کر سکتا ہوں کیا مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بیچ میں جو لوگ ہیں اس نے جھوٹ بولا ہوگا آپ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جھوٹے, میں یہ کہہ رہا ہوں جو بیچ میں چوتھا بندہ جو جھوٹا ہے بس اس نے جھوٹ بولا ہو. اس لیے میں تحقیق کروں گا. کیسے کروں گا؟ اپنے والد صاحب سے براہ راست پوچھوں گا. آج پوچھنے کا ذریعہ ہے, لیکن حدیث کے پوچھنے کا ذریعہ کوئی ہے؟ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے خلاص. صوفیوں کے پاس ذریعہ ہے. ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے ایک حدیث صحیح ہوتی ہے کیونکہ اپنے صحت کے معیار کے مطابق ہوتی ہے. اور ایک عارف عالم نہیں, عالم کو نزدیک صحیح ہے اس پہ عمل کر رہا ہے, اور ایک عارف جو ہے وہ رات کو خواب میں نبی قسم کو دیکھتا ہے اور آپ سے سوال کرتے اس حدیث کے متعلق اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں حدیث ضعیف اس پہ عمل نہ کرنا, پھر وہ عارف جو ہے اس حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ لوگوں کے ہاں صحیح ہے اس عارف کے ہاں ضعیف ہے اس لیے کہ انہوں نے آپ سے براہ راست پوچھ لیا ہے. دین کا کچھ حصہ بچے گا؟ میں رات کو سوؤں گا صبح اٹھ کے کہوں گا بھائی نماز با جماعت نہیں پڑھتے, کیوں نہیں پڑھتے؟ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہ حدیث ضعیف ہے. میں بھائی دروازہ کون بند کرے گا؟ یہ خیر کا دروازہ ہے یا شر کا دروازہ ہے؟ آپ لوگوں کو کس طرف پھیر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ شرط ہے صحیح حدیث کی, یہ اسے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر آنکھوں پہ ہے, لیکن یہ اس لیے قاعدہ قانون بنائے گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, یاد رکھیں. اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا, فرشتے آسمان سے نازل نہیں کہ میرے دین کی حفاظت کریں, مومنوں کے دل میں دین کی محبت ڈال دی ہے, انہیں توفیق دی ہے اور لوگوں نے محنت کی اپنے دین کے وقف کر دی ہے اس دین کی حفاظت اور حمایت کے لیے. تو علماء نے اللہ کو جزائے خیر ان پر رحم کرے, قائد جو قانون جو بنائے ہیں شرائط جو بنائے ہیں وہ دین کی حفاظت کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے. یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قدم اٹھائے ہو بغیر کسی رابطے کے اور بغیر کسی قرآن سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی طرف سے قاعدہ بنایا ہو پھر کہو نہیں یہ بھی دین, یہ بھی دین کا ماخذ ہے یا یہ شرطیں صحیح حدیث کی. اگر ہم کہتے ہیں قرآن پر عمل کریں کافی ہے تب بھی جھوٹے ہیں ہم لوگ, کیونکہ صرف قرآن پہ عمل کوئی آج مسلمان کر نہیں سکتا, صرف قرآن پہ, یاد رکھیں. اس روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان ایک دکھا دیں جو صرف قرآن پہ عمل کرتا ہو, نہیں کر سکتے آپ. حدیث پر آپ کو عمل کرنا ہی ہوگا ورنہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. کیسے نہیں ہو سکتے؟ یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یاد رکھیں. کیسے نہیں ہو سکتے؟ نماز, نماز کہاں پر ہے قرآن مجید میں؟ پانچ نمازیں فرض ہیں اس ترتیب کے ساتھ, اور نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور پھر سورہ فاتحہ ہے, پھر رکوع ہے, پھر قیام ہے, پھر سجدہ ہے, پھر جلوس ہے, پھر سجدہ ہے, پھر تشہد ہے, پھر سلام ہے. کہاں پہ ہے یہ؟ اس ترتیب کے ساتھ نہیں ملے گا آپ کو. اور کوئی ایسا مسلمان ہے جو ایسی نماز نہیں پڑھتا؟ منکرین حدیث جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیسی پڑھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن جی کے مطابق صلاح کے لفظ دعا کے لیے بھی ہے اور نماز کے لیے بھی ہے, تو ان کو تو صرف دعا مانگنی چاہیے, نماز ہوگی ان کی. اگر وہ رکوع اور سجدے والی نماز پڑھتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے, پھر وہ اپنے دعوے میں ہیں جھوٹے. منکرین حدیث کیسے ہیں وہ؟ وہ تو اپنے ہم نفس کی پیروی کرتے ہیں, خواہش نفس کے پجاری ہیں وہ لوگ. کیسے؟ کہ جو اچھی لگی اس پہ عمل کیا, جو اچھی لگا وہ ضعیف ہے, نہیں مانتے اس کو. زکوٰۃ دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں, کب دیتے ہیں؟ ہر مال میں زکوٰۃ ہے, کیسے ہے؟ حج کرتے ہیں, حج کیسے کرتے ہیں؟ پہلے کیا کرنا ہے, بعد میں کیا کرنا ہے, قربانی کب کرنی ہے, طواف الافاضہ کب کرنا ہے, سعی الحج کب کرنا ہے, بال کب منڈوانے ہیں, تحلل اکبر کیا ہوتا ہے, تحلل اصغر کیا ہوتا ہے, یہ کہاں ہے؟ کیا وہ حج نہیں کرتے؟ صرف قرآن کے مطابق حج کر کے دکھائے, نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ صرف غلط فہمیاں ہیں جو کو وہ دور کر سکتے ہیں, لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے واضح دلائل بھی ان کو نظر نہیں آتے. ان کی مثال ایسی ہے, نعوذ باللہ, جن کی دلوں پر مہر لگ جائے پھر ان کو حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جاتی ہے, اندھیرے اندھیرا ہوتا ہے. اور اندھیرے میں اچھائی برائی دونوں برابر ہیں کہ نہیں؟ اس کمرے کی لائٹ بند کر دیں, ابھی بند نہ کریں, ویسے میں کہہ رہا ہوں, تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟
اندھیرا.
اس اندھیرے میں اچھی چیز اور بری چیز برابر ہے کہ نہیں؟ یہ بجلی کا سوئچ ہے, یہ پنکھا ہے, یہ ایسی لگا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں خطرناک چیزیں بھی اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اندھیرے سب برابر ہیں کہ نہیں؟ سب برابر ہیں. تو جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اس کے پر حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، پھر وہ باقی رہتا کیا ہے اس کے لیے؟ ہوا نفس کی پیروی بس. وہ پھر اسی کے دلدا میں غرق ہوتا رہتا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے دین کو بھی موڑ دیتا ہے جیسے وہ خود چاہتا ہے، اور اسی کو دین سمجھ بیٹھتا ہے. اگر بات یہاں تک ہوتی تب اس کا اثر شاید کچھ اور ہوتا، آگے بڑھتے ہوئے لوگوں تک اس فطر کو پھیلا دیا، وہ مزید آگے بڑھتے ہوئے جو حق پر ان کو باطل کہنا شروع کر دیا. سٹیپس دیکھیں، پہلے خود برائی پہ عمل کیا، پھر اس کو پھیلایا جاہل لوگوں میں، اور خاص طور پہ جوان طبقے میں. جوان طبقہ ویسے داڑھی رکھنا نہیں چاہتا، جوان طبقہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے دیکھیں اکثر جو مکرہ حدیث کو داڑیاں نہیں ہیں. فیشنی داڑھی ہوگی ضرور ہوگی، سنت کے مطابق نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ وہ کس کا دل چاہتا ہے کہ داڑھی رکھے؟ تو آپس کی بات ہے، ہمارا دل سے چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن اس سے پھر ہم بھی داڑھی نہیں رکھتے تھے. رکھتے تھے کوئی نہیں، شیو کرتے تھے کسی زمانے میں. وجہ کیا تھی؟ کہ انسان کی نفس جو ہے وہ انسان کو ہر اس چیز سے دور کرنا چاہتی جس کا یہ حکم ہو، یہ کرو یا نہ کرو. عجیب سی فطرت ہے انسان کی، بھاری ہے انسان کے لیے. اس لیے سے کہ تکلیف کیوں کہتے ہیں شریعت کو؟ بوجھ محسوس ہوتا ہے اس کا، تکلیف محسوس ہوتی ہے. اگر اتنا آسان ہوتا پھر بوجھ نہ ہوتا، لیکن جب گناہ اور ثواب کی بات ہوتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے. تو ان کے لیے آسان ہے، ان کے پیچھے لوگ جاہل لوگ آئے، جوان آئے، اور بڑا آسان ہے کہ قرآن پہ کام کریں، بس حدیث کو کیا کرنا ہے؟ کیوں وقت ضائع کرنا ہے حدیث پڑھ کے؟ بس قرآن پڑھ، ایسے قرآن کو سمجھیں کیسے پھر؟ وہ اللہ نے عقل دی ہے، کافی نہیں ہے؟ یہ عقل کافی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ جس عقل کو یہ نہیں پتا کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، جس عقل کو یہ نہیں پتا کہ اس کے لیے یہ اچھا ہے یا برا ہے، پتہ چلتا ہے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جا کے، وہ عقل اللہ تعالی کلام کو سمجھ سکتی ہے؟ عقل والوں کی بات ہو رہی ہے، میں خود ڈاکٹر ہوں، آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسی دوائیاں ہیں جو آج سے 20 سال پہلے سب سے اچھی تھی، آج 20 سال کے بعد اعلان ہوا ہے کہ یہ دوائیں نہ خریدیں، اس سے دماغ میں ہیمریج ہوتا ہے اور اس کے سائڈ افیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ انسان مر بھی جاتے ہیں، اور کئی لوگ اس کے سائڈ افیکٹ سے مر گئے ہیں. ارے کون سی عقل ہے ہماری؟ عقل میرے بھائی محدود ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. جب تک اللہ تعالی اپنی وحی کو سمجھانے کے لیے خاص انسان نہیں بھیجیں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سمجھ نہیں سکتے. ضرورت کیا تھی رسول کو بھیجنے کی؟ ضرورت کیا تھی صرف پتھر کھانے کے لیے پھر چلا جائے؟ 950 سال نو علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت دی ہے توحید کی، کس لیے؟ اگر لوگ عقل سے سمجھ لیتے تو کبھی شرک کرتے؟ کبھی بدعت کرتے؟ کبھی نافرمانی کرتے اپنے رب کی؟ جب عقل سے نہ سمجھ سکے اور عقل سے ہی مار کھائی لوگوں نے، تو عقل کو سیدھا کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اپنے علیہ الصلوۃ والسلام. بعض لوگ عقل بالکل سیدھی ہو گئی، اس بات کو مان لیا، اور اکثر کی عقل ٹیڑھی رہی، اور ٹیڑھی عقل سے ہی موت ہوئی. آج بھی ٹیڑھی عقل اور موجود ہیں جو دین میں فتنے پیدا کر رہے ہیں، مصیبتیں. روزانہ ایک نئی مصیبت ہے، روزانہ نئے فتنہ ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ان ٹیڑھی عقلوں سے آ رہا ہے جو اپنے عقل کو سیدھا نہیں کرنا، درست نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. جیسا فرماتے ہیں شروط الاجماع، اجماع کی شرطیں، جیسا فرماتے ہیں اجماع شروط. اجماع کی شرطیں ہیں، منہا ان میں سے، ان یثبت بطریق صحیح، کہ صحیح طریقے سے ثابت ہو. یہ پہلی شرط ہے. صحیح طریقے سے کیسے ثابت ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں بِأَن يَكُونَ إِمَّا مَشْهُورًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، یا تو وہ علماء کے بیچ میں مشہور ہوگا. کیا اجماع؟ کیسے مشہور ہوگا؟ جب بھی کوئی مسئلہ کا ذکر کریں تو اس میں ہر عالم جس میں سے وہ بیان کرے کہے اس پہ اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے. یعنی اجماع اتنا مشہور ہے کہ سارے علماء جانتے ہیں کہ اس مسئلے میں اجماع ہے. جب چیز مشہور ہو جائے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. اچھا، دوسرا، اگر مشہور نہ ہو، او ناقلہ ثقۃ واسع الاطلاع، یا اس کو نقل کرنے والا، اجماع کا نقل کرنے والا جو ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے، وہ ثقہ ہو. نمبر دو، واسع الاطلاع ہو، اس کا اطلاع جو ہے وسیع ہو. ثقہ کا کیا مطلب؟ کہ وہ امانت دار ہو، اجماع کے نقل میں سچ کہہ رہا ہو. سمجھے؟ اور واسع الاطلاع کیا ہے؟ جی، کہ اس کا مطالعہ اتنا وسیع ہو کہ وہ مسائل کو جمع کر کے جان سکتا ہو کہ اس میں اجماع ہے یا نہیں ہے. یعنی ثقہ کافی نہیں ہے، ثقہ بھی ہو اور ایسا عالم جس کا اطلاع وسیع ہو، عالم علم کا. اور اس میں یاد رکھیں، مقلد اگر ثقہ بھی ہو تو اس کا اجماع کا نقل کرنا قابل قبول نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مقلد کا اطلاع واسع نہیں ہے، وہ صرف اپنے مذہب کے قول کو جانتا ہے بس، باقی مذاہب کے متعلق کچھ جانتا نہیں ہے، یا جانتا ہے تو مختصر چیز جانتا ہے. تو مقلد کا اجماع کا ذکر کرنا جائز ہے. اچھا، مقلد بھی اجماع نقل کر سکتا ہے؟ وہ مقلد علماء جو کہتے ہیں ہم مقلد ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کا اجماع کا نقل کرنا قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا علم محدود ہے، وہ صرف اپنے مذہب قول کو جانتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ باقی مذاہب میں اور باقی علماء کے کیا اقوال ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہی اجماع جو ہے وہ آپ کے اپنے علماء کے چار پانچ علماء کی بات ہو بس، وہ اجماع نہیں ہے. اجماع تو پوری امت کے اجماع ہوتا ہے. دوسری شرط، یہ شرط سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دوسری شرط، اللہ یسبق خلاف مستقر، کہ یہ اجماع جس کو ثابت کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اس مسئلے میں جس میں اجماع بیان کیا جا رہا ہے اس میں اختلاف مستقر نہ ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی
جس مسئلے میں خلاف ہو،
ایک دور ہے تابعین کا دور، ایک مسئلے میں اختلاف ہوا اور اختلاف معروف تھا، اتباع التابعین کے دور میں اجماع نہیں ہو سکتا اس مسئلے میں، بعد والے دور میں اس اختلاف مسئلے میں جو اس سے پہلے دور میں تھا اجماع نہیں ہو سکتا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نہیں آ رہی. ایک مسئلہ ہے تابعین کے دور میں، اس پہ اختلاف ہے اور اس میں اجماع نہیں ہے، بعد والے دور میں اجماع نہیں ہو سکتا اس مسئلے میں.
اختلاف مسئلے پہ اجماع نہیں ہو سکتا،
اختلاف مسئلے میں اجماع ہے ہی نہیں نا، لیکن اس کے بعد والے دور کی بات ہو رہی ہے. کیا بعد والا دور اس پہ متحد اجماع کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے پہ نہیں کر سکتے، کسی اور پہ کر سکتے ہیں. اس مسئلے میں جس پہ اختلاف ثابت ہو جائے اس پہ نہیں کر سکتے. ابھی میں مثال دیتا ہوں، واضح مثال دیتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ یسبق خلاف مستقر، فان سبقه ذلك فلا اجماع، اگر خلاف مستقر ثابت ہو جائے تو اس پر اجماع نہیں ہے. لان الاقوال لا تبطل بموت قائلها، کیونکہ اقوال جو ہیں لوگوں کے وہ لوگوں کے مرنے سے تبدیل نہیں ہوتے. یعنی تابعین کے دور میں جو اختلاف تھا، مر گئے وہ، کہ اس کا قول جو مر چکا اس کو تبدیل ہو گیا مرنے کے بعد، اب اس نے مان لیا اس اختلاف کو، اب اختلاف نہ رہا؟ نہیں، اس کو اسی قول پر موت آئی ہے. تو بعد والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا قول ایجاد کر کے کہیں نہیں ہمارا اجماع ہے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، ہمیں زیادہ پتہ ہے. شاگرد اجماع کر رہے ہیں اور استادوں کے بات کے خلاف. سبحان اللہ.
شیخ صاحب ایک مثال دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال فرماتے ہیں، مثال ذلك من نقل الاجماع على ان الطلاق الثلاث يكون بائنا. بعض مسئلہ ہے ایک طلاق میں، تین طلاقیں ایک وقت میں واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جیسا فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ تین طلاقیں ایک وقت میں طلاق واقع ہو جاتی ہیں، اس پر اجماع نقل کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں نقول هذا لا يمكن، یہ ناممکن ہے. کیا یہ اجماع ناممکن ہے؟ کیوں؟ هذا نقل اجماع باطل، کیونکہ یہ اجماع جو ہے باطل ہے، نقل کرنے والے نے سے غلطی ہوئی کہ اجماع بیان کر رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لانه ثبت ان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافه ابو بكر وسنتين من عمر رضي الله عنهم كان يعد واحدا. کیونکہ تین طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں، سیدنا عمر الخطاب کے پہلے دو سالوں میں، خلافت کے دو سالوں میں تین طلاقیں ایک گنی جاتی تھی. بعد میں سیدنا عمر کے زمانے میں جب لوگوں نے بڑی اس میں آسانی سمجھ کر عورتوں کو طلاقیں دینا شروع کر دی، ایک مہینے تین تین طلاقیں دینا شروع کر دی، روز مسائل تھے، سیدنا عمر نے فرمایا اب جو تین طلاقیں دے گا وہ تین ہی ہوں گی. سیدنا عمر نے یہ جو فرمایا ہے، بعض علماء نے سمجھا ہے کہ جن صحابہ نے سکوت اختیار کس پہ اجماع ہو گیا ہے، یہ اجماع نہیں ہے. اس شرط کے مطابق اجماع ہے کیونکہ پہلے خلاف موجود ہے کہ نہیں؟ جو خلاف موجود ہے وہ کس دور میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. یعنی خلاف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ تین طلاق ایک طلاق گنی جاتی ہے، اور بعد کے دور کا یہ فیصلہ کہ تین طلاقیں تین ہی سمجھی جائیں گی. اس میں اختلاف ہے، صحیح کہ نہیں؟ تو مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں پچھلے دور کی؟ ہو رہی ہے. تو اس میں اجماع نہیں ہو سکتا، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس شرط کے مطابق. یعنی شیخ صاحب یہ شرط کیوں بیان کر رہے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اگلے دور کے لوگوں نے جو بات کی ہے، اگر کوئی شخص ان کی مخالفت کرتے ہوئے اجماع نقل کرے تو اس کا اجماع جھوٹا ہے، غلط اجماع ہے. سوال یہ ہے سیدنا عمر نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اسے کہتے ہیں شیخ بن عثیمین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یہاں پہ بتا دوں آپ کو میں، تو یہ نہ کہہ کہ میں نے کہی ہے. الاصول میں علم اصول کی شرح میں صفحہ 329 میں فرماتے ہیں لیکن اشتہر القول الثانی بین الناس، دوسرا قول جو ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لوگوں میں بہت مشہور ہو گیا ہے. بعد ان قضى به عمر، اس کے بعد سے عمر رضی اللہ عنہ جب فیصلہ کیا، سیاست لا تشریعا. بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ سیاست ہے، یہ شریعت نہیں ہے. انہوں نے شریعت کے طور پر نہیں بیان کیوں؟ لان عمر، دیکھیں وجہ، لان عمر لا يمكن ان يشرع الشرائع. جیسا فرماتے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کبھی بھی شریعت سازی نہیں کر سکتے، لیکن قضى به سیاست من اجل ان يمنع الناس ويردهم عن الطلاق الثلاث. اور واقع ایسے ہی ہوا، جب لوگوں نے دیکھا کہ تینوں ایک ہے تو پھر لوگوں نے بھی طلاق دینا چھوڑ دی، بار بار میں طلاق کہنا بھی چھوڑ دی، تو پھر طلاقوں کی شرح کم ہو گئی اور عورت کی عزت بھی برقرار رہی. دیکھیں عورت آپ کے گھر میں ہے، ہر غلطی پہ طلاق، تین طلاق، ہر غلطی پہ تین طلاق، وہ بیچاری کیا ہے؟ غصہ آتا تھا، اگرچہ علم کا زمانہ تھا لیکن وہاں پر جاہل لوگ بھی تھے، یعنی سید عمر کے زمانے میں منافقین بھی تھے، نہیں تھے؟ تھے لیکن دبے ہوئے تھے، جاہل لوگ بھی تھے. یعنی بات نہیں ہے کہ سارے صحابہ یہ کرتے، بعض سمجھتے کہ صحابہ یہ سارا کام کرتے تھے، نہیں، بعض صحابہ سے بھی ہوتا تھا غصے میں وہ بھی آ جاتے تھے. آپ بازار میں بیٹھے ہیں، جب آپ کے لیے اجازت ہے کہ تین طلاقیں دے سکتے ہیں تو پھر لوگوں میں آہستہ آہستہ، دیکھیں جیسے نبوت کے دور سے زمانہ دور ہوتا گیا مسائل بڑھتے گئے اور اختلافات اور فتنے جیسے میں نے بیان کی بڑھتے گئے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ جو ان کو توفیق دی ہے، ان کی سختی سے لوگ دبے ہوئے تھے. سیدنا حذیفہ کی مشہور روایت معروف ہے کہ دروازہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یعنی فتنے دروازے کے پیچھے ہیں. سیدنا عمر نے سوال کیا کیا دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا،
تو انہوں نے فرمایا ٹوٹے گا کھلے گا نہیں. کھلنے کا مطلب ہے سید عمر کے زمانے میں ہی فتنے شروع ہو جائیں گے, وہ خود جھیلے ہوں گے. ٹوٹنے کا مطلب ان کی وفات کے بعد, جب تک زندہ ہے فتنے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. جی وہ تو پھر بعد فتنے بڑھ گئے نا, بعد فتنے بڑھ گئے ان کی بات درست, لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ صحیح درست کیا ہے. سید عمر نے, بعض لوگ کہتے نہیں سید عمر کا فتویٰ ہم نہیں مانتے صحابی, نہیں بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ, صحابی کا فرمان ہے. اور صحابی کیا سمجھتے کہ وہ اپنی طرف شریعت لے کے آئیں گے یا ایک نص کی مخالفت کریں گے, لیکن انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے سختی کرنے کے لیے, اس کا فائدہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد سیدنا بکر عمر پیروی کرنا. ایک روایت میں دونوں کا نام ہے, سید بکر عمر کا الگ سے آیا ہے, دوسری روایت میں پھر خلفائے راشدین جو ہے خلیفہ راشد علیہ بسنتی وسن خلفاء راشدین مہدین من بعدی. یہ جو سنت انہوں نے بیان کی ہے تشریع سازی نہیں کی, حاشاہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہرگز نہیں, لیکن ایک طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے اور وہ مجتہد تھے اور ان کی سنت کے اتباع کا اس نے حکم بھی دیا ہے, ان کے لیے تو درست ہے, لیکن اس کو اجماع بنا دین حصہ بنا لینا یہ جائز نہیں. جیسا فرماتے ہیں فل اجماع, یہ قاعدہ ہے اس کو انڈر لائن کریں, فل اجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف. اجماع جو ہے وہ پچھلے خلاف کو ختم نہیں کرتا, لیکن اجماع کے بعد خلاف کو ختم کر دیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ ایسے دوبارہ کہتا ہوں, اجماع جو ہے اس سے پہلے والے دور کے اختلاف کو ختم نہیں کر سکتا, یعنی جو اختلاف پہلے دور میں موجود ہے اس کو اجماع نہیں ختم کر سکتا, کیونکہ اجماع نہیں ہو سکتا. لیکن اجماع کے بعد اختلاف ہو سکتا ہے؟ آنے والے دور میں اختلاف کو ختم کر دیا اجماع نے, یہ قاعدہ ہے. هذا هو القول الراجح, جیسا فرماتے ہیں یہی قول راجح ہے, یعنی اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے لیکن راجح یہی قول ہے. لقوت ماخذ ہی, کیونکہ اس کے ماخذ جو ہے وہ قوی ہے اور صحیح ہے. وقیل لا يشترط ذلك, ويك بھی کہا گیا کہ یہ شرط نہیں ہے. فصح العقد في الاصل الثاني على احد الاقوال السابقه ويكون حجه على من بعده, تو یہ جائز ہے کہ دوسرے دور والے بھی اگلے دور والے کے دونوں مسائل میں سے ایک مسئلے پر اجماع کر لیں اور ان کی بعد میں لوگوں پر حجت ہوگا. بات کیا ہو رہی ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اجماع سے پہلے اختلاف مستقر نہ ہو, یہ بات ہے. یہ قول راجح ہے. دوسرا قول بعض علماء کا ہے کہ نہیں, اگر اگلے دور میں اختلاف تھا دو کسی مسئلے پہ, دو رائے تھی علماء کی, اگر بعد میں آنے والا دور نے ایک رائے کو لے کے اس پہ اجماع کر دیا تو جائز ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ وہی بات کہ شاگرد استادوں کے اختلاف کیسے اجماع کر سکتے ہیں کیونکہ علم بھی ان سے زیادہ تھا. جیسا فرماتے ولا يشترط على رأي الجمهور, اور جمہور کی رائے میں یہ شرط نہیں ہے. ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض اصل المجمعين, اور جمہور کی رائے کے مطابق ایک اصل کا ختم ہو جانا یہ شرط نہیں ہے اجماع کی. کیسے؟ فنعقد الاجماع من اهلي بمجرد اتفاقهم, یعنی اجماع کرنے والوں کا اتفاق ہی کافی ہے, اتفاق ہو گیا اجماع ہو گیا. ولا يجوز لهم ولا لغير مخالفته بعد, پھر ان کے لیے جو نے اجماع کیا ہے جائز نہیں کہ اس کی مخالفت کریں اور نہ ہی بعد میں آنے والوں کے لیے جائز کو مخالفت کر اجماع کی. لماذا؟ لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض الأصل. کیونکہ جتنے دلائل بیان کی ہیں اجماع کی حجت کے لیے اس میں کہیں پر یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے اصل کا خاتمہ ہو جائے مکمل طور پہ. یعنی اگر پہلے زمانے میں سے ایک شخص ابھی زندہ ہے کہتے اجماع نہیں ہو سکتا, اس کی رائے مخالف ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پہلا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, ان کا اجماع ہو چکا ہے. لیکن ایک شخص زندہ ہے ابھی تک دوسرے زمانے میں, اتباع التابعین کے زمانے میں, باقی سب مر گئے ہیں مثال کے طور پہ, وہ کہتے جب تک یہ نہیں مرے گا خاموشی اختیار کرتے ہوئے اسی اجماع پر, اجماع منعقد نہیں ہوگا. یہ سفرت یہ شرط جنہیں رکھی ہے بات غلط ہے, یہ شرط نہیں ہے. کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے اس کا اجماع میں حصہ ہے, اس مخالفت تو نہیں کی نا, اس نے بھی اتفاق اجماع پہ کی نہیں کیا, تو اس کا مرنا کیوں ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے اپنی رائے تبدیل کرے, یہ ہو سکتا ہے شریعت میں نہیں ہوتا. اگر رائے تبدیل بھی کرے اپنے اب اس کے لیے جائز نہیں ہے, اتفاق کر چکا ہے تو اس میں اجماع ہو چکا ختم. اگر وہ اس قابل تھا تو پہلے سے ہی اختلاف کر لیتا. جب اس زمانے میں جب سارے علماء موجود تھے اس کے ہم سن جو ہیں وہاں پر اس نے اختلاف نہیں کیا, تو اب اس عمر میں آ کے اختلاف کیا کرے گا وہ؟ ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم, اور اجماع جو ہے وہ اس گھڑی میں ہو گئے جب ان کا اتفاق ہو گیا ہے. فمن الذي يرفعه, تو پھر اس اجماع کو وہ کون سی چیز ہے جو ختم کرے گی؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولا, اور اگر بعض مجتہدین ایک قول کہیں, او فعل فعلا, یا کوئی فعل کرے, واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد, ایک مسئلہ ہے یہ, کسی مجتہد نے کچھ کہا ہے یا کچھ کیا ہے فعل کیا ہے اور یہ اس کا قول اور فعل بہت مشہور ہو گئے اس زمانے کے لوگوں میں جو مجتہدین ہیں, ولم ينكروه, اور نکیر کسی نے نہیں کی, مع قدرتهم على الانکار, اور وہ اس قابل بھی ہیں قادر بھی ہیں کہ اس کی نکیر کریں لیکن خاموش اختیار کی ہے. کیا ہوگا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فقیلا, یہ کہا گیا نمبر ایک کریں, فقیلا یکون اجماعا, یہ اجماع ہوگا نمبر ایک. وقیل دوسرا قول, وقیل یکون حجتا لا اجماعا, کہ حجت اجماع نہیں ہے. نمبر تین, وقیل لیس باجماع ولا حجہ. تیسرے گروہ نے کہا نہ ہم اجماع نہ حجت مانتے نہیں ہیں. وقیل نمبر چار, ان انقرضوا قبل الانکار فهو اجماع لان استمرار سکوتهم الى انقراض مع قدرتهم على الانکار دین على موافقتهم وهذا اقرب الاقوال, اور یہی قول اقرب ہے. صحیح. چوتھے نمبر کا کیا ہے؟ اگر سارے کے سارے ختم ہو جائیں اس زمانے کے لوگ اور انکار کسی نے نہیں کیا تب تو اجماع ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا خاموش رہنا زمانے کے ختم ہونے تک اور قابل بھی تھے قادر بھی تھے کہ اس کو روکے, یہ دلیل ہے کہ سارے کے سارے متفق تھے. اسے کہتے ہیں اجماع سکوتی, اور یہی قول شیخ صاحب فرماتے ہیں اقرب الاقوال, یہی صحت کے زیادہ قریب ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.